وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر داخلہ کے بیان کے تناظر میں بات کریں گے کہ توہین رسالت کے الزامات نے مذہبی اقلیتوں کے علاوہ عام پبلک کو بھی متاثر کیا ہے. آگے چل کر ہم پیمرا کا ایک نجی ٹی وی اسٹیشن کو عامر لیاقت کی مبینہ نفرت انگیز تقاریر پر نوٹس, اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے کے ساتھ ملاقات پر بات کریں گے. اور ہمارا شو آج فیس بک پر بھی ہے, لہٰذا آپ لوگ بھی اگر کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/urduvoa پہ جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. آپ لوگ مفت کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس موضوع پر یعنی کہ ہمارے نمائندے افضل رحمان نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل رانا طاہر سے بات کرتے ہیں. ان کے علاوہ سلمان تاثیر کے کیس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک رکن فاروق طارق سے بات کرتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں افضل رحمان.
لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے جمعرات کو 2 سال قبل پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے والوں پر ہونے والے حملے کے آخری مجرم ممتاز سندھی کو بھی 16.5 سال قید سنا دی. ممتاز سندھی کے 5 ساتھیوں میں سے ہر ایک کو پہلے ہی اسی جرم میں 16.5 سال قید سنائی جا چکی ہے. ممتاز سندھی کی گرفتاری بعد میں عمل میں آئی تھی, لہٰذا اس پر مقدمہ الگ سے چلایا گیا تھا. سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے کے لیے قائم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیدار فاروق طارق نے ممتاز سندھی کو سزا سنائے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
کافی دیر کے بعد ہوا ہے کہ اس قسم کے ایک اٹیک کے بعد عدالتوں نے اس کو سنجیدہ انداز میں لیا اور کسی ایک ملزم کو بھی معافی نہیں دی اور نہ ہی ان سے کوئی ڈرے اور دھمکائے گئے, اور انہوں نے سزائیں سنائی, جس کو یہ خوشائن بات ہے کہ ایک پرامن ویجل کے اوپر جو غنڈہ عناصر نے بندوقوں اور لاٹھیوں اور خنجروں کے ساتھ حملہ کیا اس کے مرتکب افراد کو سزائیں ملی ہیں, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے یہ ایک وارننگ بھی ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ غنڈہ گردی سے, بدماشی سے اور وائلنس سے کام نہ لیں. اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں ہیں تو اس کا جمہوری انداز میں جواب دیں, یہ وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا.
اس برس 4 جنوری کو لاہور میں کچھ مذہبی گروپوں نے جلوس نکال کر سول سوسائٹی کی طرف سے سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے کے پروگرام کو روکنے کی کوشش کی تو دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ شمع جلانے کا مقام لبرٹی چوک سے تبدیل کر کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں لالک چوک منتقل کرنا پڑا تھا. فاروق طارق کہتے ہیں کہ اگلے برس ان کی تنظیم لبرٹی چوک ہی پر شمع جلا کر سلمان تاثیر کو خراج عقیدت پیش کرے گی. فاروق طارق کا کہنا تھا کہ یہ سزائیں ان گروپوں کے لیے تنبیہ تو ضرور ہیں.
ان کی جو بڑھتی ہوئی جو ان کے قدم ہیں ان کو تو روک نہیں سکی, لیکن وارننگ ضرور ہے کہ ریاست نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اور قانون نے اپنا رول ادا کیا ہے, لیکن یہ کہ یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی انداز میں ہی حل کیا جا سکتا ہے, صرف سزاؤں سے کام نہیں بنے. ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم تو ہر سال جو ہے وہ 4 جنوری کو سلمان تاثیر کی یہ جو ڈیتھ اینیورسری ہے اس پہ ہم پرامن ایک وجل کرتے ہیں, وہ ہم کرتے رہیں گے. وینیو تو ہم نے لبرٹی چوک کو ڈکلیئر کیا ہوا کہ وہیں پہ کٹھے ہوں گے, اگلے سال بھی لبرٹی چوک ہی ہم کٹھے ہوں گے.
سلمان تاثیر کی یاد میں وجل پر حملے کے آخری مجرم ممتاز سندھی کو سزا سنائے جانے سے پہلے جولائی 2015 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ممتاز سندھی کے ساتھیوں عدیل, فرقان, افتخار, وزیر علی اور کاشف منیر میں سے ہر ایک کو 16.5 سال کی جو قید سنائی گئی تھی, ان پانچوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کی تھی جو 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی, اور ابھی سے ہی ہمیں فیس بک پہ کامنٹس آنے لگے ہیں, کچھ صاحبان نے ہمارا نمبر مانگا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں, 0800-777-8979. ہمیں لکھا ہے حیات خان نے, محمد رز خان نے, 10 اور لوگوں نے, امتیاز تونیو, محمد ابرار اور دیگر اور لوگوں نے لکھا ہے. لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں رانا طاہر سے. رانا صاحب, آپ بتائیے, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ظاہر ہے آپ کی گہری نظر ہے اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, ریاست کا کردار کچھ تبدیل ہو رہا ہے انتہا پسندی اور انتہا پسندوں کے خلاف, اور اس کے نتیجے میں آپ کورٹوں پر کوئی اثر دیکھتے ہیں؟
پہلے تو میں اگر آپ کو بتا دوں کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں, میں جرنلسٹ ہوں.
اچھا, مجھے آپ کا نام اس حوالے سے دیا گیا.
جی جی جی, تو میں جرنلسٹ ہوں.
اچھا جی
جی جی
جی, بتائیے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے انتہا پسندی جو ہے ہمارے ملک میں دو طرح کی, ایک مذہبی انتہا پسندی ہے, دوسری لبرل انتہا پسندی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دونوں طرف توجہ دینی چاہیے کہ نہ تو دیکھیں مذہب, خواہ وہ اسلام ہو, عیسائیت ہو یا یہودیت ہو, ہمارا خود مذہب جو ہے وہ بھی تمام مذاہب کا احترام سکھاتا ہے. یہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. اسی طرح باقی جو معاملات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, وہ بھی اسی انتہا پسندی کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں.
جی,
تو معاشرے کو اور ریاست کو چاہیے کہ انتہا پسندی جو ہے کسی طرح کی بھی ہو, اس کو سختی سے ختم کیا جانا چاہیے. اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں ہونی چاہیے.
جی جی,
مذاہب, تمام مذاہب اور ہر قسم کے مکتب فکر کو اپنی بات کہنے کا حق ہے, لیکن کسی دوسرے کے مذہب پر حملہ کرنا یا اس کو برا بلا کہنا, یہ کسی طرح بھی کسی بھی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح,
میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے
جی جی, کیونکہ ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مذہبی رواداری ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے اگر ایسے معاشرے میں بندہ رہتا ہے جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے تو لوگوں کو خود اپنے آپ کو مانیٹر کرنا چاہیے. اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ فاروق طارق کی طرف جاؤں, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک رکن ہیں جو سلمان تاثیر کے لیے بنائی گئی تھی. طارق صاحب, آپ بتائیے کہ سرکاری بیانات اب دوسرا رخ اختیار کر رہے ہیں. وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے کہ توہین رسالت کے جو الزامات ہیں انہوں نے مذہبی اقلیتوں کے علاوہ عام افراد کو بھی متاثر کیا ہے. آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں ریاست کا جو نقطۂ نظر ہے یا ان کے جو احکامات ہیں اس میں؟
جی, کچھ تبدیلی جو ہمیں نظر آتی ہے, مثلاً قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالسلام کی فزکس ڈپارٹمنٹ میں کیے رکھ دی گئی ہے, حالانکہ ان کا تعلق جو وہ قادیانی مذہب سے تھا. تو اس پیریڈ میں ان کے نام سے ایک چیئر کو وابستہ کرنا ایک اچھی بات تھی, اور ایک پاکستان کی جو تمام مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک اچھا پیغام تھا. تو کچھ ایشوز تو ہمیں نظر آتے ہیں جس میں ریاست کا بدلتا ہوا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. مثلا یہ جو ممتاز سندھی کو کل سزا سنائی گئی, یہ ان اس گروہ کا ہیڈ تھا جنہوں نے ہم لوگوں پہ حملہ کیا تھا 2014 میں, جب ہم پرامن طور پر ایک وجل کر رہے تھے سلمان تاثیر کے 4 جنوری کے روز. تو اس میں بھی اب تمام لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, تو کچھ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تبدیلی ہے.
طاہر صاحب, آپ بتائیے, ہم جانتے ہیں فوجی کورٹیں تو ختم ہو گئی ہیں, اب جو انسداد دہشت گردی کے کورٹ کام کر رہے ہیں وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ کوئی آپ نے چینج دیکھا یا وہ ویسے ہی فوجی کورٹوں کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا, ان کی کارکردگی جو تھی وہ اتنے مؤثر نہیں تھی. دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے گواہوں کو تحفظ دینا, ججوں کو تحفظ دینا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی. تو چونکہ یہ دہشت گردی کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بھی اتنی آسانی سے گواہی دینے کے لیے سامنے نہیں آتا, تو یہ کام تھوڑا معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے, غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ جو فوجی عدالتیں بھی بنائی گئی تھیں, یہ پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی میں اور سینٹ نے آئین کے تحت آئین میں ترمیم کر کے قائم کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی بھی دہشت گردی کے ناسور سے سختی سے نمٹنے کے لیے مزید کچھ عرصے کے لیے فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو عام عدالتیں ہیں وہ اس طریقے سے دہشت گردی کے ان ملزموں کے ساتھ اپنا انصاف پر مبنی فیصلے فوری نہیں کر سکتی, کیونکہ انہیں مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
بالکل طارق صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن کیونکہ فیس بک پہ کچھ کامنٹس آئے ہیں تو میں ان کو پڑھ کے سناؤں. بعض لوگوں نے, ملک عمر اوان نے لکھا ہے, ممتاز قادری زندہ باد, ہم تو جو ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہی ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اخلاق حسین شاہ نے لکھا ہے, اقبال راؤ نے لکھا ہے, سیف اللہ نے لکھا ہے, اور کلیم اللہ خان نیازی نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میری کال کیوں کٹ آف ہو گئی. آپ کی کال نہیں کٹ آف ہو گئی, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. اس وقت ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب, کہیے. ملک نائب خان, ان کو غالباً آواز نہیں آ رہی ہے. ہماری پروڈیوسر بتا رہی تھیں کہ وہ لائن پہ ہیں, ہمارے نئی پروڈیوسر ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ رابطہ نہیں کر پائیں. جی ملک نائب خان, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بات کیجیے. اچھا طارق صاحب, یہ بتائیں کہ جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں, ممتاز قادری زندہ باد, اب جس کی جو مرضی آتی ہے وہ ظاہر ہے وہ لکھتے ہیں, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ انتہا پسندی ایک سوچ ہے. اس سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, یا یہ کہ اعتدال پسندی قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ملک کے اندر؟
دیکھیں, یہ تو ایک بڑا ہی اہم چیلنج ہے پاکستان میں تمام ترقی پسند اور جو یہاں پہ پروگریسو فورسز ہیں ان سب کے لیے کہ کس طرح نپٹا جائے مذہبی انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحانات سے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ممتاز قادری کافی پاپولر تھا, اس کا بڑا جنازہ ہوا, اور ابھی بھی بہت ساری فالوئنگ اس کی موجود ہے. اس کا جو ہے وہ, اس کو پیر مانا جا رہا ہے, وہ مقبرہ بنا ہوا ہے, اور ابھی شاید ایک دفعہ پھر جو ہے اس کی برسی کے موقع پہ بڑے اجتماعات ہوں گے. اور یہی جو مسئلہ ہے پاکستان میں کہ جو مذہبی جنونیت ہے اس کا تعلق کافی حد تک پہلے ریاست کے مختلف حلقے سے رہا اور اس کو پروموٹ کیا گیا, نتیج میں پروموٹ کیا گیا. جو اب جو ضرورت ہے, دیکھیں یہ اس میں کوئی شارٹ کٹ اور کوئی لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہے. بہت سارے اقدامات فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سب سے پہلے تعلیم پہ جو ہے وہ زور دینے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت تعلیم پہ صرف 2% کل بجٹ کا خرچ کرتا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم 10% خرچ کریں, کیونکہ مدرسوں میں جو اسٹوڈینٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو تعلیم فری ہے, رہائش بھی ہمیں مل جاتی ہے. تو اگر یہ فیسلٹیز حکومت خود پرووائڈ کرے اور عام سطح پہ جا کے پرووائڈ کرے, ورکنگ کلاس کے لوگوں کو پرووائڈ کرے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عام اسکولوں میں جائیں گے اور تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے گا, تعلیم کی شرح بہتر ہو جائے گی, جس سے مذہبی جنونیت کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو دھچکا لگ سکتا ہے. چونکہ جو زیادہ تر مدرسے ہیں وہ گھر بن چکے ہیں مذہبی جنونیت کے پھیلاؤ کے, اور ریاست اس کو روکنے میں, ان کو رجسٹر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے اگر ریاست لینا چاہے تو.
جی اور بالکل اس وقت تو انتہا پسندی تو ایک ریاست کے لیے بھی ناسور بن گئی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی رانا طاہر ہیں اور سلمان تاثیر کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن فاروق طارق ہیں. ہمیں جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو بھی ہم سنیں گے, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی ہم لوٹتے ہیں سینئر صحافی رانا طاہر کی طرف. اور طاہر صاحب, آپ نے کہا لبرل انتہا پسندی, اس کی تشریح کریں گے؟
دیکھیں, لبرل انتہا پسندی سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست لبرل سوچ کے نام پر جب اسلام کو برا بھلا کہیں گے, وہ ایک طرح کی لبرل انتہا پسندی کی طرف بات جاتی ہے کہ دیکھیں مذہب جو ہے نا, کوئی بھی ہو, کہ اگر ہمیں یہ ہے کہ کسی پہ اپنی مرضی نہ ٹھونسی جائے, تو جو لوگ خام خواہ اسلام کو دہشت گردی سے منسلک کرتے ہیں, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے انتہا پسندی کا مظہر. آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, اعتدال کا. اصل بات یہ ہے کہ اعتدال پسندی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا نقطۂ نظر سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی آڑ میں, آزادی کی آڑ میں, نہ مذہبی رہنماؤں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے خلاف فتوے جاری کریں, کسی کو برا بھلا کہیں, اور نہ ہی اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے کہ جی ہم ایک فیشن بنا لیں کہ جی ہم نے اسلام کو برا کہنا ہے.
بالکل بالکل, بڑی اچھی بات کی. فاروق طارق صاحب,
جی 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 ضروری ہے,
بالکل بالکل.
برداشت تبھی ہوگی کہ جب ہم دیکھیں, ہمارا دین خود کہتا ہے کہ بھئی دوسروں کے مذاہب کو برا نہ کہو, ٹھیک ہے, دوسروں کی عبادت گاہوں کا تحفظ اسلام میں اسلامی حکومتوں پر فرض قرار دیا گیا ہے. تو جو لوگ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو جلاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام سے ان کا میری رائے میں کوئی تعلق نہیں ہے.
طارق صاحب, بڑی اچھی بات کی رانا طاہر صاحب نے, لیکن ہم اس کی ایک مثال بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں, اور بلکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی اسی کے حوالے سے ہے, کہ پیمرا نے نوٹس لیا ان باتوں کا جو کہ بول ٹی وی پر عامر لیاقت, آپ جانتے ہیں, جانے پہچانے اینکر ہیں, انہوں نے بعض باتیں کی تھیں. بتایا گیا کہ جو لوگ غائب کیے گئے ان کے خلاف, وہ غائب ہونے کے بعد ان کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے توہین رسالت کی تھی. یہ بتائیے اس وقت میڈیا کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں انتہا پسندی کو ہوا دینے میں؟
لیکن یہ بول ٹی وی نے تو مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دینے میں, توہین رسالت کا الزام لگانے میں ایک بڑا رول ادا کیا, اور بڑے سینئر صحافیوں کو اس نے نام لے لے کر ان کو ان لوگوں کے سامنے ایک قسم کا سامنے پیش کر دیا جو سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے. تو اس نے تو وائلنس کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی تھی. امتیاز عالم صاحب کے بارے میں گفتگو کی, اس کے دفتر کے بارے میں گفتگو کی, سیکسما کے بارے میں گفتگو کی. یہ پول ٹی وی نے جو پچھلے چند دنوں میں جو چیزیں نشر کی ہیں, وہ ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. میں طاہر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ جو ہے نا جی لبرل انتہا پسندی کی ٹرمنالوجی, یہ تو درست ٹرمنالوجی نہیں ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ مذہب کا مذاق اڑائے, خاص طور پہ مذہب اسلام کا مذاق اڑائے, یا اس کے بارے میں کچھ توہین آمیز بات کرے. یہ تو ایسا ممکن نہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں ساری عمر کام کرتا رہا ہوں, پروگریسو کفتوں کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہوں, لیکن ہم نے نہیں سنا کہ کبھی کوئی بائیں بازو کا آدمی یا ترقی پسند فرد جو ہے وہ مذہب کا مذاق اڑا کے یہ سمجھے گا کہ وہ کوئی خدمت کر رہا ہے یا عام لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. وہ شاید دو چار لوگ ہوں گے, ان کو تو ہم بیسمی بنا کے کہہ سکتے, لیکن دوسری طرف جو ہے میڈیا ایک رول ادا کرتا رہا ہے ماضی میں جو کافی حد تک رکا ہوا ہے اس وقت تو, لیکن چند چینلز ایسے ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے میں اور خاص طور پہ اس قسم کے واقعات پر جو ہے وہ اس قسم کا رد عمل دیتے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب دیکھیں جو بلاگرز ہیں ان کے اہل خانہ کو فون کیے گئے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے, یہ ہمارے امیر کا حکم ہے. اور یہ جو سوشل بلاگر تھے ہمیں ان کی ان باتوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی آپ کے ذہن میں اس نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی تو عدالت میں پیش کرے, تو یہ اٹھانے والا سلسلہ جو ہے مس کرنے والا سلسلہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی آدمی کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو آپ عدالت میں پیش کریں اور عدالت ہی فیصلہ کرے, آپ خود عدالتیں نہ بن جائیں جس کی وجہ سے جہاں پہ سارے کام خراب ہوتے رہے. ہم ماضی میں عافیہ صدیقی کا کیس بھی اٹھاتے رہے ہیں, ہم ان تمام مسنگ پرسنز کی بات کرتے رہے ہیں جو کسی دیش سے بھی اٹھائے گئے, اور اب تو ترقی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے سوشل بلاگر یہاں پہ کچھ زیادہ بات لکھ رہے تھے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے ریاست میں کچھ لوگوں کا, اس لیے مکمل طور پر بند ہونا چاہیے.
آپ دونوں حضرات دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں بہت مختصر, ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی ملک نائب خان. جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بی بی دو سوال عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سلیمان تاثیر کی یار سال شمع جلائیں گے لوگ, اس سے پرستی بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ میں مہمانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس لڑکی پر الزام تھا توہین رسالت, سلیمان تاثیر اس کو جا کے جیل مل رہا تھا, کیا یہ غلطی نہیں تھی؟ وہ بھی عدالت پہ چھوڑ جاتا تھا کہ اگر وہ بے گناہ تھی تو عدالت اس کو رہا کر دیتی نا.
اچھا
میرا یہ عرض.
شکریہ آپ کا. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی لیاقت الملک غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. کلیم اللہ نیازی نے بھی لکھا تھا, انہوں نے لکھا ہے کہ لبرلز ہمیشہ جو مذہبی اہداف ہیں اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے, میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں. سید حبیب الحق نے لکھا ہے ممتاز قادری زندہ باد. محمد اختر مسکا نے لکھا ہے, نصیب بہادر نے لکھا ہے, اور کلیم اور لیاقت الملک اس وقت ہیں لائن پر. جی جناب کہیے. لیکن غالباً ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اس موضوع سے. جی 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 کہیے کہیے.
نفیسہ بی بی میرا سوال بھی ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لبرل ٹیررزم ہے جس کو آپ اتنا لائٹ لیتے ہیں. ہلو.
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے کہیے.
آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے ٹرمپ صاحب ایک بہت بڑے ملک کے یعنی سپر پاور کے صدر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامک ٹیررزم کے خلاف ہم ایک بہت بڑا اتحاد نیا اتحاد بنائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ ٹیررزم اسرائیل میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے؟ اور جو سلمان تاثیر کی بات آپ نے کی ہے, آپ اللہ واسطے ذرا سوچیں, یہ ملک جو ہے یہ اسلامی نظریے کے تحت بنا ہے, یہاں اقلیتوں کو بالکل قائد اعظم نے کہا ہے کہ یہ ان کا بھی اسی طرح ملک ہے جس طرح کی مسلمانوں کا ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہے ہیں, جو دوسرے ممالک میں برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہاں پر ہو رہا ہے؟ اگر یہاں ہمارے مسلمانوں نے ایسا کیا تو ہم اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم خود کھڑے بھی ہیں ان کے ساتھ اور ان کے حقوق کی تحفظ.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کیونکہ ہمارا موضوع ابھی جاری رہے گا, ہم بول ٹی وی کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیمرا نے کل نوٹس دیا تھا عامر لیاقت کو, उस सिलसिले में वो अभी तक अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये उकसाने का काम जो है वो अभी जारी है. इस पर हमारे मेहमान आएंगे लेकिन इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं. हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी राना ताहिर और उनके साथ थे फारूक तारिक. बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं.
पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार ने मुल्क के ऐवान ज़ेरीं यानी कौमी असम्बली में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि आदाद व शुमार ये जाहिर करते हैं कि तोहीन मज़हब का कानून सिर्फ अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा है. रुकने कौमी असम्बली बीलम हसनैन के सवाल के जवाब में वजीर दाखला ने कहा कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से इस बारे में अब तक जो अदाद व शुमार मुहैया किए गए हैं उनसे ये जाहिर होता है कि तोहीन मज़हब से मुतलिक मुकदमात में सजाएं पाने वालों में अक्सरियत मुसलमानों की है. कौमी असम्बली में जमा करवाए गए तहरीरी बयान के मुताबिक अगर सूबा सिंध के अदाद व शुमार को देखा जाए तो वहाँ तोहीन मज़हब के कानून के तहत 129 अफराद को सजाएं सुनाई गईं जिनमें से 99 मुसलमान थे. ऐवान ज़ेरीं में जमा करवाए गए बयान में पंजाब और बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया गया. अलबत्ता सूबे खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा गया कि वहां इस नौइयत के केस रिपोर्ट नहीं हुए. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की चेयरपर्सन ज़ोरा यूसुफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि यह बात तो दुरुस्त है कि तोहीन मज़हब के कानून के तहत ज्यादा सजाएं मुसलमानों को सुनाई गईं और उनके बकौल इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की है.
क्योंकि जाहिर है आबादी 90% से ज्यादा मुसलमान, तो जाहिर है कि सजाए मौत उन्हीं को ज्यादा वो होगी. मगर कुछ ऐसे केसेस हैं बहुत ही अफसोसनाक, जैसे आसिया बीबी की खैर एग्जीक्यूशन तो शुक्र है नहीं हुआ है मगर वो उनको डेथ सेंटेंस दी गई है और उनका केस आगे नहीं बढ़ रहा है.
HRCP की चेयरपर्सन ज़ोरा यूसुफ ने कहा कि तोहीन मज़हब का इल्ज़ाम एक हसास मामला है और महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं.
सिचुएशन ये है कि किसी को एग्जीक्यूट तो नहीं किया गया मगर 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो ब्लास्फेमी के अक्यूज थे या उन पर शुबा था, आइदर मॉब वायलेंस की वजह से या जेल में मारे गए हैं. तो स्टेट ने तो नहीं किसी को एग्जीक्यूट किया है ब्लास्फेमी के फिलहाल.
गुज़श्ता माह ही इंसानी हकूक़ की एक मुवक्कर बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तोहीन मज़हब से मुतलिक पाकिस्तान के कवानीन का अक्सर गलत इस्तेमाल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जैसे वाकयात का सबब बनता है. रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी शख्स पर तोहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग जाता है तो तंजीम के बकौल उस शख्स को ऐसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी होती है जो तशद्दुद की राह अख्तियार करने पर आमादा होते हैं. हुकूमत ये कहती रही है कि वो मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों के हकूक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है और खास तौर पर गैर मुस्लिम आबादी को अदम मसावात पर मबनी रवैयों से बचाने के लिए खसूसी तवज्जो दे रही है. मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं जो पहले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जुमे को एक शो कॉज नोटिस दिया बोल्ड टीवी को. उनका ये कहना था कि टीवी पर्सनालिटी आमिर लियाकत नफ़रत अंगेज तकरीरें कर रहे हैं, उनका जो प्रोग्राम चलता है ऐसा नहीं चलेगा. उस पर आपके इल्म में है कि कल भी इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम किया था लेकिन उस वक्त तक बोल्ड टीवी को कोई नोटिस नहीं मिला था. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और बोल्ड मैनेजमेंट के साथ वाबस्ता आमिर ज़िया ने और उनके साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ाबिस्ट के साथ मुंसलिक डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस डॉक्टर रियाज अहमद शेख. डॉक्टर रियाज ये बताइए कि काफ़ी कुछ होता रहा है पिछले दिनों पाकिस्तान में जिसमें बाज़ अफराद हैं जिनको गायब कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि जो कुछ भी कहा जाता था बोल टीवी से उसका बराह रास्त ताल्लुक था इन गायब शुदा अफराद के साथ. कुछ बताना पसंद करेंगे? जी डॉक्टर रियाज. ڈاکٹر ریاض احمد شیخ ہمارے ساتھ ہیں اور عامر ضیاء غالباً ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے عامر ضیاء؟
جی 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 نفیسہ فرمائیے.
تو آپ نے جو ہم نے سوال پوچھا وہ تو سن لیا ہوگا. یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آزادی اظہار کے خلاف تو کوئی نہیں ہے, لیکن نفرت انگیز اگر کوئی تقاریر کرے تو وہ تو معاشرہ بھی اس کو جرم تصور کرتا ہے. اس سلسلے میں بتائیے کہ بول مینجمنٹ نے ابھی تک کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے, کیونکہ اینکر پرسن پر یہ الزام ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہے تھے اور جس کی وجہ سے بعض لوگوں کی جانیں بھی جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں. جی
نفیسہ, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو بول چینل ہے, جو اس کا ویژن ہے, وہ بالکل ایک روشن خیال اعتدال پسند پاکستان کا ویژن ہے. اس میں کہیں بھی نفرت انگیز کسی بھی قسم کی ہیٹ اسپیچ کی جگہ نہیں بنتی, اور ہم جو بھی چاہتے ہیں, جو ہم صحافت کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم ایک فیئرلی اور آبجیکٹو طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا ایک مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور اس میں کوئی ہم اس میں کمپرومائز, ہم پاکستان کا ایک مثبت یعنی کہ پازیٹو فیس معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں, دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, اور اس میں کوئی اس میں اس طرح کی چیز اگر فرض کریں کہ آپ خود ہیٹ اسپیچ اگر کرنے لگیں تو وہ چیز جو ہے اس خیال کی نفی ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ جو عامر لیاقت صاحب کی جو پروگرام متنازع بنے ان پہ اس کے دو رخ ہیں. پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا ہمارا جو ایشو پیمرا کے ساتھ ہے, وہ پیمرا نے یہ کیا کہ بغیر نوٹس ہمیں سرو کیے, بغیر ہم تک مطلب ہے وہ پیغام پہنچائے, انہوں نے ایک طرفہ کارروائی کر کے, اور اگر آپ نوٹس بھی ایشو کر رہے ہیں تو آپ یہ ایشو کریں گے کہ آپ پہلے صفائی کا موقع دیں گے. آپ نے جو ہماری یہاں فاٹا میں فرنٹیئر وہ ہے نا پرانا ایک ڈریکونین لا ایف سی آر, آپ نے اس کی طرح کیا کہ نہ ہمیں آپ نے وضاحت ہمیں دینے دی, نہ ہم سے آپ نے ایکسپلینیشن کال کی, نہ ہمیں آپ لوگوں نے آ کر بتانے دیا کہ جی کیس کیا تھا. آپ اگر کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو کم از کم صفائی کا موقع ضرور دیں, اور جب صفائی کا موقع دیں پھر ظاہر ہے کہ جو قانون کے مطابق کام ہو وہ ہو. اسی لیے ہم لوگ آج ہائی کورٹ تھے, اور ہائی کورٹ نے آپ کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کی ہماری اس چیز کو سنا, اس کو تسلیم کیا, اور پیمرا کو کہا کہ وہ جو بھی کام کرے وہ پروسیجر کے تحت کرے, اور اس نے اس کی نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ بول کی نشریات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, کیونکہ پیمرا کا اور حکومت کا ایک پورا ایک ہسٹری چل رہی ہے بول کو اسٹائفل کرنے کی, اس کا گلا گھونٹنے کی, اس کی آواز کو دبانے کی. تو میرے خیال میں آج کا جو ہائی کورٹ کا ڈسیشن ہوا ہے وہ خود ایک چیز پہ ایکسپلین کر دیتا ہے کہ
where we stand. اچھا جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر پرویز شوکت ہیں. پرویز شوکت, آپ بتائیے بول ٹی وی کے مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر اچانک جو ہے یہ وار کیا گیا, لیکن ہمارے پاس پیمرا کا یہ ہے ایک پریس ریلیس ہے کہ وہ کافی عرصے سے عامر لیاقت کی اس تقریر کو مانیٹر کر رہے تھے اور تمام کلازز بھی دیے گئے ہیں اس سلسلے میں. آپ بتائیے, ظاہر ہے کہ کوئی صحافی پسند نہیں کرتے کہ ان کی آواز دبائی جائے, لیکن آپ کے خیال میں یہ کس حد تک حق بجانب ہیں تاکہ نفرت انگیز تقاریر جو ہیں وہ نشر نہ ہوں؟ جی
میں جب پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا, بہت سے اخبارات پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی, اور ہم نے اس کو پوری قوت کے ساتھ ری ایکشن دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون سے کوئی صحافی کوئی اینکر بالا تر نہیں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ اینکر اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں حکومتیں. تو میں عامر لیاقت صاحب جو تھے جب جیو میں تھے تو وہاں کنگ تھے, اب جب بول میں ہیں تو وہاں کنگ ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ مالکان خود اینکر کی بلیک میلنگ کا شکار ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اخباری مالکان یا الیکٹرانک میڈیا کے جو ایک ہی مالکان ہیں پاکستان میں, وہ لائیوی کی کوئی قدر نہیں کرتے. لائیو جو ان کا ورژن ہے اس کو چند ہزار بھی نہیں دیتے, اور جو بلیک میل کر کے آتے ہیں تو آج چھوڑ کے چلا گیا, جیو کو چھوڑ کے چلا گیا, یا کل बोल को छोड़ के चला जाए, एआरवाई को छोड़ के चला जाए, वो अपना ग्रुप लेके जाते हैं और मनमाने हमें वसूल करते हैं। और मैं ये समझता हूँ एज ए पी एस के प्रेजिडेंट, जो मैंने अपना टेन्योर गुजारा, और एज ए ट्रेड मिनिस्टर के मालकान जो है इस ब्लैकमेलिंग का शिकार है और बड़ी खुशी से इस ब्लैकमेलिंग को कबूल कर रहे हैं, जबकि अपने दूसरे लादमी को चंद हजार भी नहीं देते। और जहां तक पाबंदियों का ताल्लुक है, आज कुछ अर्सा पहले जियो पे पाबंदियां लगाई गई, ए आर वाई पे लगाई गई, मुख्तलिफ चैनल्स में लगाई गई, तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। और पैमरा जो है, हमारी जो फ्रिक्शन है, हमारे पी एफ जे के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, वो अलग नहीं हुए, एक खराबी पैदा की, उस वजह से पैमरा जो है वो उठा रही है। मैं अब भी ये कहूंगी कि मैं एक सच्चा ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और मैं चाहूंगा कि मालखान को, पीडीए को और एपीएनएस को, पीएसजे के जितने भी धन सबको मिल बैठ कर इस इश्यू को
करना
चाहिए। आज बोलवानों पे पाबंदी लगी है तो कल जीए पे,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आमिर जिया भी सीनियर सहाफी हैं। परवेज शौकत आप हमारे साथ रहें, परवेज शौकत आप हमारे साथ रहें।
जी जी, बहुत से चैनलों को ये फेस करना पड़ेगा, अगर जमहूरी हुकूमत में पाबंदियां लग रही हैं तो फिर फौजी हुकूमत को कौन रोकेगा।
बिल्कुल सही। डॉक्टर रियाज अहमद शेख हमारे साथ हैं। डॉक्टर रियाज, आपको आवाज आ रही है?
नफीसा, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं क्योंकि मैं एक मीटिंग से निकला हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, अगर मेरी जरूरत नहीं तो मैं इजाजत चाहूँ, अगर आप इजाजत दें, या कोई अगर क्वेश्चन है कोई क्लिक कर लें। आई एम सो सॉरी, हमारा इस वक्त एक वो चल रहा है।
आप अगर आप दो मिनट रुकें, क्योंकि हमें कॉलर्स ने भी फोन किया है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आमिर जिया, दो तीन मिनट और रुकें हमारे साथ। मियां वाली से कॉल किया है मोहम्मद रियाज ने। जी जनाब, कहिए। मियां वाली से मोहम्मद रियाज, हमें इस, जी जी मोहम्मद रियाज कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम अनकरीब इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, उनको आवाज़ नहीं आ रही है इस वक्त। हमें फेसबुक पे कुछ कमेंट्स आई हैं कि इम्तियाज तोनियो ने लिखा है कि बोल, आई वंडर व्हाई बोल वाज एंड इज टोटली अनअवेयर व्हाट आमिर लियाकत हैज़ बीन एडवर्टाइजिंग। उन्होंने कहा है कि बोल ने तो कहा है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि आमिर लियाकत क्या कहते रहे हैं। इस सिलसिले में आमिर जिया, आप बताइए, ये तो पूरी दुनिया के सामने है कि आमिर लियाकत क्या कहते रहे हैं। इस सिलसिले में बताइए कि पहले आप लोगों ने इस बात का नोटिस,
जी जी, टोनियो साहब का जो कमेंट है नफीसा, ये मेरे ख्याल में कहीं पर बोल ने ऐसा नहीं कहा कि हमें कुछ पता नहीं है इन चीजों के बारे में। हम ये कह रहे हैं कि पैमरा को अगर कोई शिकायत है तो उसको कानून के तहत और लीगल फ्रेमवर्क के तहत करे, प्रोसीजर्स को फॉलो करके कहे। वी आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, वी आर ओपन फॉर मतलब है हर चीज के लिए, लेकिन पहली बात ये कि आप कानून के दायरे में कार्रवाई करें। आप जो स्टाइफल करना चाहते हैं चैनल को अंडर वन प्रीटेक्स्ट और अनदर, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है हेट स्पीच फैलाने का। हम चाहते हैं कि जी एक नेशनल कोहिजन के लिए काम करें, हम चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के लिए काम करें, और हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें।
आमिर जिया, सिर्फ एक मिनट हमारे साथ रहें। एक मिनट परवेज शौकत एक मिनट, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर रियाज अहमद शेख हैं, वो उन लोगों के लिए मुजाहरे करते रहे हैं जो गायब किए गए हैं। मैं चाहूंगी कि वो बात करें। डॉक्टर रियाज, आपको आवाज आ रही है? तो आप बताइए डॉक्टर रियाज कि आपने क्या कनेक्शन देखा कि बोल से जो कुछ भी फरमाया गया उसका क्या असर पड़ा गायब शुदा अफराद पर?
पहले तो सबसे पहले मैं आमिर रियाज को बता दूं, आमिर को याद होगा जब बोल पर आज एक साल पहले एग्जैक्ट स्कैंडल के साथ जो प्रॉब्लम आए थे तो हम इनके साथ खड़े होते थे, हम इनके साथ खड़े थे हर वक्त, क्योंकि ये आजादी सहाफत की बात थी। लेकिन ये जो जिस और आज भी हम सोचते हैं कि आज़ादी सहाफत हर सूरत में निशोर होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली ये बात कही जा सकती है कि आमिर लियाकत साहब ने जिस किस्म की नशरियात का सिलसिला शुरू रखा, मेरे ख्याल ना कर्ज बर्दाश्त है, बिल्कुल कहीं से भी किताब रखनी नहीं जा सकती। नंबर एक। नंबर दो, कि अगर कैमरा ने
कोई गैर कानूनी काम किया था तो बोलने की तो कोई कानूनी काम नहीं किया कि आपने ऑर्डर की आर्डेशन करते हुए प्रोग्राम चलाया। आप आज हाई कोर्ट में गए, आप कल चले जाते या कल प्रोग्राम चला के आज हाई कोर्ट का फैसला लेने के बाद प्रोग्राम चला सकते थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात है तो रूल ऑफ लॉ वहाँ से भी अगर वायलेट हुआ है अगर तो आपने भी तो वायलेट किया है ना, ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरा इशू ये है कि जब से सहाफत में स्पेशली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सहाफत है उसके अंदर जिस किस्म का ग्लोबलाइज हुआ है, जिस किस्म का नेक टू नेक जो चला है कॉम्पिटिशन का मामला, मेरे ख्याल में उसके तमाम हदूद जो है वो क्रॉस कर दी है। और इस मसले के अंदर ना तो एडिटर का इदारा है ना कुछ है, बल्कि यहाँ हम कहते थे कि ट्रेड का जो है वो हर चीज को डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो या फैक्ट्री का बिजनेस हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पिछले ये जो हमें नजर आ रहा है एक दहाई से ये मामला उसकी तरफ जा रहे हैं और फिर अब जिम्मेदारी और उसका कोई एहसास बचा नहीं है।
परवेज शौकत जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जी जनाब परवेज शौकत।
आमद जी हमारे दोस्त हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर ये रियाज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बोल के पाबंदी लगी, हमने बोल की हिमाचल में भी एजुकेशन भी किया, हम किसी चैनल पाबंदी के सख्त खिलाफ हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सब तीनों जो एजुकेशन है उनको मिल बैठना चाहिए और ये किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी को काफर करार देते, किसी को नॉन मुस्लिम करार देते या किसी पे ऐसा ब्लेम लगा दे कि जो टेररिस्ट कंट्री में वो एक्टिव हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस मसले को हल निकालना चाहिए और पैमरा को ज्यादा पल पर पुर्जे निकालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सब मालकान के लिए मैसेज है मुझे, कल सब पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी।
जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि आप लोग दोनों हजरात आमिर ज़िया और परवेज शौकत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके इल्म में है कि कितना ख़तरनाक होगा अगर सहाफ़ती आज़ादी को बंद किया जाए, लेकिन एक ज़ाब्ता अखलाक भी होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। हमारे साथ है बोल मैनेजमेंट से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया, उनके साथ है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर परवेज शौकत, और हमारे साथ है ज़ाबिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीन डॉक्टर रियाज अहमद शेख। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक, खुदा हाफिज।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
बैठे बहुत डर लगता है, बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, हमें कुछ लोगों ने कॉल भी किया है लेकिन फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोगों ने हमसे राबता किया है। और जो कमेंट्स आई हैं, मोहम्मद रमज़ान ने लिखा है, सबिया अल्ताफ ने, इकबाल राव ने, और मैंने पहले सुनाया था इम्तियाज़ तूनियो का कमेंट। उसके अलावा शफीक दर्जी, सदाउल्ला सरंगजई और 312 और लोगों ने भी हमसे राबता किया है। बहुत शुक्रिया और हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त हम लौटते हैं यहाँ अमेरिका, और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जो यूरोप की जो और बरतानिया की जो वज़ीर आज़म हैं थेरेसा मे, उनसे मुलाकात की है। इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ान हक हैं, वो बैनुल अक्वामी ताल्लुकात पढ़ाते हैं यहाँ बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में। اور پروفیسر فیضان آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس سلسلے میں یہاں وی او اے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ آئی ہے, ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals. And today, increasingly, we have strong economic, commercial, defence and political relationships as well. So I'm delighted that the new administration has made a trade agreement between our countries one of its earliest priorities.
Well, Britain remains a fully engaged member of the European Union. I'm here today for discussions with my finance minister colleagues. We will continue to take a full part, and we will continue to abide by the rules and the regulations and the laws of the European Union for so long as we are members. So, of course, we want to strengthen our trade ties with the very many trade partners we have around the world, but we're very mindful of our obligations under the treaty, and we will follow them precisely.
جی, اور پروفیسر فیضان آپ بتائیے, ٹریسا مے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برطانیہ کو بریکسٹ جیسے ایک نئے دور میں لے کے جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ بذات خود بریکسٹ میں داخل ہو گیا ہے. کیا مشابہت دیکھتے ہیں آپ ان دونوں لیڈران کے بیچ میں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں یہ مجھے یاد کرواتا ہے وہ وقت جب پریزیڈنٹ ریگن تھے پریزیڈنٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے, اور مارگریٹ تھیچر جو تھیں وہ پرائم منسٹر تھیں, وہ بھی کنزرویٹو تھیں وہاں پہ یونائیٹڈ کنگڈم میں, اور ایک انٹرسٹنگ پارٹنرشپ اور فرینڈ شپ شروع ہوئی تھی دونوں کے درمیان جو بڑے عرصے تک قائم رہی. اور مارگریٹ تھیچر جو تھے ان کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا انگلینڈ کی, تو دونوں ہی کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو سے تھے, اور ادھر ریپبلکن کی گورنمنٹ تھی جیسے ایسے ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, اور ریگن جو تھے وہ بھی ایسے ہی جیتے تھے, ایک چینج لانا چاہتے تھے, ایک نیا طریقہ کار سے گورنمنٹ چلانا چاہتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تاریخی سملیرٹیز جو ہیں, تاریخی مماثلت موجود ہے. لیکن پریزیڈنٹ ریگن جو تھے وہ پیداوار تھے ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی. وہ پہلے گورنر تھے کیلیفورنیا کے, اور وہ ایک سیزن سیاستدان تھے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سیاسی جو حلقے ہیں ان سے باہر سے وہ اندر آئے ہیں, اور ابھی بہت شروع کے دن ہے, اور بہت سی چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں رہی اور سیٹ نہیں ہو رہی. لیکن وہ اس لیے بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ جو تھریسا مے ہیں, یہ شاید پہلی جو فورن ڈگنیٹری اور یا ریپرزینٹیٹو کسی ملک کی پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ آئی ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت مشفقانہ اور بہت دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی میکسیکو کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اور جو ٹینشن ہے, اور کینیڈا کے ساتھ بھی نیفٹا کے سلسلے میں جو بات ہوئی ہے, تو وہ سٹریس فل قسم کی میٹنگ ہیں, مگر یہ بہت ریلیکس میٹنگ تھی. اور میرے خیال میں تھریسا مے جو ہیں انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے برطانیہ اپنے آپ کو, برطانیہ کو, کہ برطانیہ نہ تو یورپین, تاکہ برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان بیلنس کا کردار ادا کرے. یہ اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو میں یاد کروانا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ لیٹ 19th century میں انگلینڈ نے ایسٹ اور ویسٹرن یورپ کے درمیان, مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان ایسے ہی بیلنس کا کردار ادا کیا تھا. اور وہ اس لیے کیا تھا کہ نہ وہ ایسٹ میں تھے نہ ویسٹ میں تھے, اور انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا تھا. اور میرے خیال میں یہ یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان کا جو بیلنس ہے اس کے لیے برطانیہ اپنا تاریخی جو پوزیشن ہے وہ دوبارہ حاصل کر رہا ہے. دنیا خاصی بدل چکی ہے, لیکن اب بہت سا پریشر پڑے گا جرمنی کی جو لیڈر ہیں, جو چانسلر ہیں اینجلا مرکل پر, کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں, کیونکہ بہت برطانیہ کے نکل جانے سے جو معاشی دباؤ ہے وہ جرمنی پر پڑے گا, یورپین یونین کا, اور جرمنی ایک لوکل لیڈر کے لحاظ سے یورپ کے ابھرے گا, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ جرمنی اتنے عرصے کے بعد دوبارہ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آئے گا اور اس کا مقابلہ برطانیہ کے ساتھ ہوگا.
یہ بتائیے, کل تو پوری میڈیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور میکسیکو کے صدر کے درمیان تنازع ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے سے ہی دیوار بنانے کے احکامات جاری کر دیے اور انہوں نے کہا کہ میکسیکو اس کے لیے پیسے دے گا. اب جو بات اٹھی ہے وہ یہ کہ آخر کار امریکی عوام کو پیسے دینے پڑیں گے اس دیوار کو بنانے کے لیے. آپ کے خیال میں کانگریس اس وقت کس حد تک اس موڈ میں نظر آتی ہے کہ وہ ان کے پیسے دیں گے دیوار کے؟
جی, اس میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس سلسلے میں اشارہ دیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی آپشنز اویلیبل ہیں کہ ہم میکسیکو سے پیسے لیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, جس میں ٹیرفز ہیں, اس کے بعد ایکسٹرا ٹیکس ہے ان چیزوں پہ جو میکسیکو سے آئیں گی. تو وہ مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں اس کو فنڈ کرنے کا. اس میں بہرحال شروع میں تو یہ امریکن ٹیکس پیئرز ہی ہیں جن کو یہ پیسہ دینا پڑے گا, اور جو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اپنے بھی فنڈز ہوتے ہیں جو عام طور پہ وہ اس قسم کی کے پروجیکٹس پہ لگانا پسند نہیں کرتے, مگر جو کانگریس ہے وہ ایگزیکٹو آرڈرز کو چھوئے بغیر ان کے جو بجٹ ہے اس کو سکویز کر سکتی ہے, اور اس طرح وہ ایگزیکٹو آرڈرز بھی اپنی جگہ رہتا ہے, اور کیونکہ اس کا بجٹ اویلیبل نہیں ہوتا اس پر عمل نہیں ہو پاتا, اور اس طرح ہر کوئی جو ہے اس سے اپنے لیے جو اس کا سیاسی مفاد ہے یا سیاسی فائدہ جو ہے وہ اس پوزیشن سے اٹھا سکتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ جو میکسیکو کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کینسل ہو چکی ہے, اور یہ ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہوگا, کیونکہ ابھی شروع کے دن ہیں, ان کو اپنی دھاک بٹھانی ہے, ان کو اپنے اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے, ان کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن دکھانا پڑے گا. کہ اگر وہ نہیں دکھائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
جی جی, وہ تو برداشت نہیں کریں گے. یہ بتائیں, جو خبریں ہیں وہ یہ کہ کوئی 7 ممالک ہیں خاص طور پہ جو مشرق وسطی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سوچ رہے ہیں. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ شامی جو پناہ گزین ہیں ان کو بالکل نہیں آنے دیا جائے گا امریکہ میں. اس میں پاکستان افغانستان کا نام نہیں ہے, حالانکہ پاکستان کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں شامل کیا گیا تھا. آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے؟
دیکھیے, جو سیرین ریفیوجیز یا سیرین ریبلز کو کی جو ہے سلسلہ, اس کا تانا بانا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جڑتا ہے, کیونکہ اس وقت سیریا, لیبیا اور یمن جو ہیں وہ ایسے علاقے ہیں, اور صومالیہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر داعش کو بہت ایکٹیو تصور کیا جاتا ہے, اور وہ پوری طرح نبرد آزما, اور عراق جو ہے اس میں نبرد آزما ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹس کے ساتھ یا غیر ملکی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ. تو یہ یہ ہے کہ آئیسس کے ساتھ جو جو سلسلہ چل رہا ہے, جو جنگ چل رہی ہے, اس کو کنٹین کرنے کے لیے, اس پر پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان, افغانستان اور انڈیا یہ جو ممالک ہیں یہ وہ ایک ہی لڑی کے موتی ہیں, اور کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ملک میں پوری پوری مداخلت کرتا ہے, تو ان تینوں میں سے کوئی شریف آدمی نہیں ہے, میری معذرت کے ساتھ تمام میرے بہن بھائی جو پاکستان میں سن رہے ہیں. تو اس میں تو وہ یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, امریکی اور امریکی حکام بھی اور امریکی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اور ویسے بھی جو داعش یا جو آئیسس ہے اس کے ابھی قدم وہاں جمنے نہیں پائے, تو وہاں زیادہ تر مسئلہ طالبان کا ہے, اور طالبان کا بھی وہ طالبان جو کہ کچھ کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے, کچھ کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے, کچھ کو ایران اور رشیا سپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ کے اوپر سایہ شفقت جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہے. تو یہ ایک ایسی یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں سے چیزوں کو ڈیفائن کرنا بہت اتنا آسان نہیں. البتہ عراق اور شام کے علاقے میں بہت کلیئر بات ہے کہ آئسس کون ہے اور کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو سیرین جو گورنمنٹ ہے اس کی سرپرستی ایران اور سوویت یونین کر رہے ہیں, اور امریکہ نے جن لوگوں کو ریبلز کو کیا تھا وہ اتنے کامیاب نہیں رہے, اور ان کو ترکی نے بھی ان کی حمایت کی ہے. تو اس سلسلے کو دبانے یا کنٹین کرنے کے لیے ان ممالک کے نام شامل کیے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹیمپریری ہوگا, کیونکہ اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ بہت پریشر ہوگا امریکہ پر کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کو زیادہ اچھی نظر سے دیکھا جائے. کیونکہ جو پروسیس ہے ریفیوجیز کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریفیوجیز کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر ہم ان کو آنے دیں گے, تو ابھی آلریڈی اس میں کوئی ایک ڈیڑھ سال لگ جاتا ہے ان کی چھان پٹک کرتے ہوئے جو ان لوگوں کو یہاں پر ویزا دیا جاتا ہے. تو ابھی سے ان کے اوپر خاصی کڑی ان کا نگرانی کی جاتی ہے ان کے بیک گراؤنڈ کی. تو میرے خیال میں یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے یہ تھوڑا سا ریڈنڈنٹ ہے. اس کو ایک ایسی چیز کو اجاگر کیا گیا ہے جو آلریڈی جس کی پریکٹس کی جاتی تھی, اور اس کو ذرا اور بڑھا دیا جائے گا. لیکن ریفیوجیز کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہوگا, اس لیے کہ یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ آلریڈی نکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو وہ ایسے ایگزیکٹو آرڈرز کو وہ کورٹ میں چیلنج کرے گی یا کانگریس میں چیلنج کرے گی.
یہ بتائیں, ٹرمپ کی جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے اس میں زیادہ تر فوجی ہیں, یعنی جنرلز کافی انہوں نے لائے ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف کوئی پلان بن رہا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس وقت اعلان نہیں کروں گا کہ کیا پلان ہے. آپ کے خیال میں اگر امریکہ نے کوئی داعش کے خلاف کارروائی کی تو کیا روس کے ساتھ مل کر کرے گا؟
یہ میرے خیال میں روس کے ساتھ بہت قریبی کوآرڈینیشن رہے گی, لیکن اس میں ظاہر ہے جو فوجی ان کے ساتھ موجود ہیں, ریٹائرڈ فوجی جنرل جو ہیں ان کے ساتھ بات کام کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ اپنا مشورہ دیں گے. میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو اس سلسلے میں وہ آئسس کی بات نہیں کرتے, وہ ریڈیکل اسلام کی بات کرتے ہیں, اور اس کا جو یہ انداز گفتگو ہے یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت آئسس کے خلاف مسلمان ممالک میں خود ایک ایسی آئیڈیالوجیکل نظریاتی پوزیشن موجود ہے کہ وہ اس کا مقابلہ خود کر سکتے ہیں, اور ان کو اگر امپاور کیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں اور وہ ختم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آئسس جو ہے اس کا زیادہ تر ٹارگٹس مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور اس میں اگر امریکہ اور رشیا اور خاص کر امریکہ اگر کود پڑتا ہے اس نظر سے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کو کریں گے, تو وہ اس جنگ کی نوعیت بدلنے کا خطرہ ہے, اور میرے خیال میں وہ امریکہ کے جو دورس مفاد ہیں اس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا دشمن ڈائریکٹ دشمن بنائے. کیونکہ جو لوکل حکومتیں ہیں مسلمان ممالک میں, جو لوکل سیکیورٹی ادارے ہیں مسلمان ممالک میں, یہ ان کا کام ہے ان کو امپاور کرنا, ان کو ٹرین کرنا, ان کی جنگ کو وہی لڑیں. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امریکہ سے.
بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کی پروفیسر فیضان حق. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر وردہ خلیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.